أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کی مجلس میں اس وقت سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورۃ الجمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد، اور اس میں 11 آیتیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سب سے پہلے ابتدا ہوئی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. تو اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے یسبح سے. اور قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں سبحا یا سبحانہ یا یسبح کا لفظ آیا ہے، اور ان کو مسبحات بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کی گئی ہے. چنانچہ سورہ بنو اسرائیل جو ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اسی طرح پیچھے سورۃ الحدید سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پیچھے سے پہلے سورۃ الصف شروع ہوئی تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ جو سورۃ شروع ہوئی تو اس کے شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو سبح کے معنی ہیں پاکی بیان کی، اور یسبح کے معنی ہے پاکی بیان کرتی ہیں. تو اشارہ ہے بعض صورتیں شروع ہوئی سبحا سے اور بعض صورتیں شروع ہو رہی ہیں یسبح سے، جیسے سورۃ الجمعہ یہ، اور آگے سورۃ التغابن آنے والی ہے اس میں بھی ابتدا ہے یسبح سے. تو ماضی کا لفظ لایا گیا اور ان صورتوں میں مستقبل یعنی مضارع کا لفظ لایا گیا، تو اشارہ کر دیا گیا کہ جو ماضی ہو چکا اس میں بھی پاکی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. کائنات کی سب چیزیں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی رہی ہیں، اور مستقبل کا جو صیغہ ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ بھی جو کچھ باقی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں ایک جگہ میں صاف فرما دیا گیا ان من شیئن الا یسبح بحمد، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اور پیچھے پچھلے ہفتوں میں بھی پچھلے دو درس میں بھی غالباً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پتھروں سے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی. چنانچہ روایات موجود ہیں. تو ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے، مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ تسبیح حالی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح قالی بھی ہو سکتی ہے. تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس لیے کہ جتنی مخلوقات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتی ہیں فنا ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری مخلوقات اپنی زبان حال سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہم سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ذات ہمارے خالق و مالک ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. اور تسبیح قالی بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے کہی جائے، تو ان کی زبان کیسی ہے اور وہ کس طریقے سے تسبیح بیان کرتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ لیکن لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. پاکی بیان کرتی ہیں اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں. اللہ کیسا؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو بادشاہ ہے اور پاکی والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. الملک بادشاہ ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اب بھی بادشاہت اسی کی ہے. چنانچہ بادشاہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں دوسرے چیزوں کی، دوسرے لوگوں کی طرف. باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جس طرح ملک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے وارث بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ وارث ہیں. تو اس کائنات کے، زمین کے وارث، ہر ایک چیز کے وارث اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. ہماری طرف جو وراثت منتقل ہوتی ہے ماں کی یا باپ کی، وہ عارضی ہوتی ہے جی، پھر آگے منتقل ہو جاتی ہے، پھر آگے منتقل ہو جاتی ہے. اصل ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور آخرت کے اندر یہ جو ہماری عارضی ملکیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت میں اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ جواب ہوگا للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو یکتا ہے اور غالب ہے. تو بادشاہت اسی کی ہے. القدوس، وہ قدوس ہے، قدوس کے معنی تمام عیوب سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے. مخلوق جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے. مثلا یہی عیب ہے کہ وہ فنا ہونے والی ہے، مخلوق جو ہے وہ تو فانی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک اور منزہ ہے. تو قدوس کے معنی منزہ، پاک، صاف. العزیز، عزیز کے معنی غالب. چنانچہ حکم اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. الحکیم، وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. بسا اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. کبھی 50 سال بعد، کبھی 100 سال بعد، اور کبھی کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وہ فیصلہ فرمایا تھا، وہ کام کیا تھا، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کا مطلب سوچا کرو، سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، جو فیصلہ کرنے والے وہی ہیں، اور حکیم بھی ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. جب تک آدمی کا اس دنیا میں رہنا مناسب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو باقی رکھتے ہیں، اور جب اس آدمی کا اس دنیا میں رہنا اس کے لیے یا اس کے متعلقین کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اور جو حاکم بھی ہو اور حکیم بھی ہو تو اس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حاکم ہے تو حکومت اسی کی ہے، اور جو کام کر رہا ہے حکمت سے کر رہا ہے، اس لیے اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ ہی کی باتیں بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں. وہ اللہ جو بادشاہ ہے اور پاک ذات ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اشارہ اس بات کی طرف کہ عرب دنیا جو تھی وہ ان پڑھ لوگوں کی تھی. عربوں کو عام طور سے امی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں لکھنے اور پڑھنے کا رواج کم تھا، بولنے کا تو زبردست رواج تھا جی، اور زبردست قسم کے یہ خطیب ہوتے تھے، اور اپنی فصاحت و بلاغت پر یہ ناز بھی کرتے تھے، لیکن لکھنے کا رواج ان کے ہاں کم تھا. اس لیے عربوں کو کہا جاتا تھا امیین. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، مراد یہ کہ عربوں میں رسول بھیجا،
اور رسول بھی کیسا بھیجا؟ ایسے رسول بھیجے منہم جو انہی میں سے ہیں، ایسے رسول اللہ نے ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے. اگر کوئی فرشتے ہوتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ غصہ آتا ہے نہ اور جذبات ہیں، تو یہ تو فرشتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو رسول بھیجا وہ انہی میں سے بھیجا، انسانوں میں سے ایک انسان، اور پھر انہی میں سے بھیجا، ایسا بھیجا کہ اس کا بچپن ان کے سامنے، ان کی جوانی ان کے سامنے، اور 40 سال کی ساری زندگی اندر کی اور باہر کی ان کے سامنے. جی تو ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو انہی کے ہاں پیدا ہوا، انہی کے ہاں پروان چڑھا، انہی کے ہاں بالغ ہوا، اس کی جوانی بھی انہی کے درمیان گزری، اس کی شادی بھی وہی ہوئی، اس کا کاروبار بھی وہی ہوا، کاروبار کے لیے اس نے سفر کیے، وہ سفر بھی لوگوں کے سامنے تھے، جو تجارت کی وہ تجارت بھی لوگوں کے سامنے تھی، ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان عربوں میں ایک رسول بھیجا منہم جو انہی میں سے، یتلو علیہم آیات. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جو آدمی باہر سے آئے اس کی بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی، جبکہ انہی میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر دین کا کام کرے اس کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کی پچھلی زندگی صاف ستھری ہو. تو نبی کی زندگی چونکہ صاف ستھری ہوتی ہے، تو نبی جو ہیں وہ قوم میں مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کا بچپن جوانی ہر چیز سامنے ہوتی ہے، کوئی انگلی رکھنے کی مجال نہیں ہوتی. اس کے بعد جب وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں تو لوگ اطمینان کرتے ہیں ان پر کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، بات کو پورا کرنے والے ہیں اور امین ہیں. اور یہ جو ہم اپنے قریب کے لوگوں میں تبلیغ کرنے سے گھبراتے ہیں، دور دور جا کے تبلیغ کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آدمی اگر پاک صاف ہو، اس نے حقوق ادا کیے ہوئے ہوں سب لوگوں کے، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا آسان ہوتا ہے جی. اور اگر اپنی گڑبڑ ہو آدمی تو سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے اپنے عزیزوں کا اور رشتہ داروں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف تھے اور آپ معصوم تھے، اور آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے گزری تھی. اس لیے جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے دعوت دی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. اور یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ وہ پہلے اپنے قریب کی اصلاح کرتے ہیں، پھر اور قریب کی، پھر اور قریب کی، دور اس طرح دائرہ بڑھاتے ہیں. چنانچہ قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، ایک مرتبہ کھانے پر جمع کیا، آپ نے ان کی دعوت کی، جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھا. اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے قریب کے لوگ، اپنی بیٹی، اپنی پھپھی، اپنے چچا اور جو قریب کے لوگ تھے ان کو آپ نے، ان سے آپ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا. اسی طرح آپ صفا پر تشریف لے گئے اور صفا پر آپ نے تمام قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو پھر دین کی دعوت دی. تو اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان عربوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اب رسول کی صفات ذکر کی تو تین صفتیں ذکر کی. یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ رسول جو ہیں وہ لوگوں پر ان کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اور یہ جو تین صفات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجمعہ میں بھی ذکر فرمائی، اور یہی صفات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہیں، اور یہ صفات جو ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آئی ہیں. اور ان کے اندر، ان سب جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کی بعثت کے یہ مقاصد ذکر کیے ہیں کہ نبی کام کیا کرتے ہیں. تو تین کام ذکر کیے ان آیات میں، اس آیت میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی، جہاں جہاں یہ آیتیں آئی ہیں ان میں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ذکر کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر اللہ کی آیات. معلوم ہوا کہ نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور لوگوں تک قرآن مجید کی آیات پہنچائی جائے. اور یہ جو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تو اس سے بڑے مغالطہ دور ہو گیا. وہ مغالطہ جو آج کل کئی لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، خالی تلاوت کا کیا فائدہ ہے جب تک کہ قرآن کو سمجھا نہ جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. اکثر آج کل نئے لوگوں میں، ماڈرن لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیلی ہوئی ہے کہ جی اصل جو چیز ہے وہ تو قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت تو ایسی طوطے کی طرح پڑھ لیا اس کا کیا فائدہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیے یہ آیت اور سورہ بقرہ جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، پھر دوسرا فرمایا ویو زکیہم، اور پھر تیسرا فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کتاب اللہ کو سکھانے کا ذکر بعد میں کیا اور کتاب اللہ کی آیات پڑھنے کا ذکر پہلے کیا. معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت یہ بذات خود مقصود ہے. کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت چاہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بذات خود مقصود ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائے. چنانچہ قرآن مجید جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھنا سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور اسی طریقے سے یہ اساتذہ قراء کا سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے. اگر آپ کسی سے تلاوت نہ سیکھیں، قرآن مجید پڑھنا نہ سیکھیں، بلکہ محض آپ لفظوں کو دیکھ کر پڑھیں گے، آپ غلط پڑھیں گے. نہ آپ سے قاف صحیح نکلے گا، نہ ہا صحیح نکلے گی. یہ تو آپ کے اساتذہ نے بچپن میں آپ کے اوپر محنت کر دی، ماں نے جس نے بھی کی، اور اس نے آپ کو لفظ ٹھیک کرا دی، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ صحیح پڑھنے لگے. اگر یہ ماں اور باپ اور آپ کے جو استاد تھے جنہوں نے قاعدہ بغدادی آپ کو پڑھایا اور نورانی قاعدہ پڑھایا، اگر انہوں نے آپ کے اوپر یہ محنت نہ کی ہوتی تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہر نماز کے لیے تو تلاوت ضروری ہے. جو بھی آپ قرآن کی نماز پڑھیں گے، فرض نماز ہو یہ جناب سنت نماز ہو، اس میں تو ہر رکعت کے اندر تلاوت کرنا ہے. جب ہر رکعت کے اندر تلاوت کرنا ہے تو بغیر تلاوت سیکھے آدمی نماز کیسے صحیح پڑھ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں. اس لیے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بذات خود مقصود ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ، تو بڑے اولیاء اللہ میں سے اور بڑے ہی سادہ وزن، اور سادہ تو تھے لیکن عالم زبردست تھے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو خمیرہ گاؤں زبان، خمیرہ گاؤں زبان اگر کوئی جاہل آدمی کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور فرما کوئی حکیم کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا. حکیم کو پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤں زبان کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں، اور جو جاہل آدمی ہے جو دیہاتی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ خمیرہ گاؤں زبان کے اندر کیا اجزاء ہے. لیکن خمیرہ گاؤں زبان کی تو اپنی تاثیر ہے، جب آپ اس کو حلق کے اندر لے کے جاؤ گے تو اگر جاہل ہوگا وہ بھی تاثیر اس پر بھی اثر کرے گی، اور اگر حکیم ہوگا تو اس پر بھی. آپ وٹامن کی گولی کھاؤ، ڈاکٹر کھائے گا تو بھی اثر ہوگا، اور جاہل کھائے گا تو بھی اثر ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو اس کے اجزاء معلوم ہے یا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بذات خود فائدہ مند ہے، چاہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. چنانچہ ایک آدمی اگر معنی نہ سمجھتا ہو مگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں. الف لام میم کہے گا تو 30 نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر درج کر دی جائیں گی. تو یہ سمجھنا کہ خالی تلاوت یا طوطے کی طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ بہت غلط خیال ہے، اور یہ قرآن حکیم کی آیات کے بھی خلاف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے. اب یہاں قرآن مجید میں دیکھو سورۃ الجمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ, رسول جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں. چلو ہم تو ان پڑھ ہیں, ہم تو عجمی لوگ ہیں, ہم سے ہا اور قاف صحیح نہیں نکلتا, لیکن ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور یہ تمام صحابہ جو تھے یہ عرب تھے یا نہیں تھے؟ آخر یہ تو عرب تھے, ان کو پھر تلاوت سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ عرب جو ہے, چنانچہ آپ جاؤ بعض عرب آپ کو حرم کے اندر ایسے ملیں گے کہ ان کی تلاوت سن کے آدمی کے سر میں درد ہو جاتا, غلط پڑ رہا ہوتا. حالانکہ عرب ہوتے ہیں, ان کو حروف معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود تلاوت کو جب انہوں نے استاد سے صحیح طریقے سے نہیں سیکھا, آگے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے پر وہ قادر ہی نہیں ہوں گے. بسا اوقات ایک عجمی شخص جو فارسی اور اردو والا ہے, پشتو اور پنجابی والا ہے, وہ عربوں سے بہتر تلاوت کر لیتا ہے, اس لیے کہ اس نے تلاوت قاری سے سیکھی ہوتی ہے اور اس عرب نے تو تلاوت سیکھی نہیں ہوتی. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا اور سکھانا یہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے یہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ رسول جو ہیں وہ قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرا فرمایا ویزکیہم, اور نبی جو ہیں وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نبی جو ہیں وہ صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں, تزکیہ کے معنی پاک صاف کرنا, اور یہ دین اسلام کا خاص شعار ہے. کسی بھی قوم میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو دین اسلام میں پائی جاتی ہے, اور قوموں کے اندر تعلیم کا تو رواج ہے, تربیت اور تزکیہ کا رواج نہیں ہے, لیکن قرآن نے ہمیں یہ بات سکھائی اور بتائی کہ تعلیم سے پہلے تزکیہ ضروری ہے. جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی تزکیہ ضروری ہے. تزکیہ کا مطلب آدمی کو پاک صاف کرنا, اس کے اخلاق کو ٹھیک ٹھاک کرنا. ہم ہیں تو آدمی ہیں, لیکن آدمی ہو کر بھی آدمی نہیں ہوتے, انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہوتے. وہ ایک بہلول مجنو گزرے ہیں, مجنون سے تھے, تو وہ کہیں سے گزرے تو انہوں نے کسی کو دیکھا تو کھڑے ہوئے ہیں. کہا بھائی کس کو یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ ایک انسان کا انتظار کر رہا ہوں. کہا پھر کھڑے رہو, انسان بہت مشکل سے ملتا ہے. کہا کہ انسان جیسے انسانی شکل والے تو بہت مل جاتے ہیں, مگر انسان مشکل سے ملتا ہے. اسی کو اگر تھانوی رام پلا فرماتے تھے کہ کسی کو بزرگ بننا تو کہیں اور جاؤ, انسان بننا تو یہاں آؤ. فرماتے ہیں بزرگ بننا کیا مشکل ہے, تھوڑا سا کرتا لمبا کر لو, ہاتھ میں تسبیح لے لو, گردن جھکا لو تو سمجھیں گے لوگ بزرگ بن گیا. لیکن انسان بننا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آدمی کے اندر بڑی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. ہر آدمی دیکھنے میں بہت اچھا ہے, میں بھی اچھا ہوں, آپ بھی اچھے ہیں, آپ تو ہیں اچھے ماشاء اللہ, لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر وہ خرابیاں ہوتی ہے کہ اللہ کی فنا. وہ آدمی جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, اندر سے درندہ بھی ہوتا ہے, اندر سے بھیڑیا بھی ہوتا ہے, اندر سے سور بھی ہوتا ہے. آج ان اللہ من ظالم, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا. اور کسی وقت میں پتہ نہیں ہوتا کہ اندر اس کی کون سی رگ پھڑک جائے گی. کہتے ہیں اردو میں کہ کون سی رگ پھڑک جائے گی, تو اندر سے کیا خرابی ظاہر ہوگی کس وقت میں. تو جب تک آدمی اپنے کا تزکیہ نہ کیا جائے, یعنی آدمی اپنے اخلاق کو اپنے قابو میں نہ کرے, تو وہ آدمی آدمی نہیں ہوتا, آدمی کی شکل میں درندہ ہوتا. چنانچہ اللہ کا نام رکھ کے بعد آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ درندے بھی ان کو دیکھ کے شرما جائیں. اب یہ آدمی جو درندہ شکل میں ہے, اگر اس کو علم دے دیا جائے تو علم سے اس کی درندگی میں اور اس کی شرارتوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اور ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ حوصلہ, تو میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت وہ پرانے زمانے میں مدرسے میں طلبا آتے تھے, تو طلبا جب آتے تھے تو ہوتے تھے تھوڑے سے, مگر ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے. کوئی مولانا رشید احمد گنگوہی, کوئی مولانا قاسم نانوتوی, اور کوئی مولانا اشرف علی خان بھی, اور کوئی مولانا حسین احمد مدنی, اتنے بڑے بڑے لوگ. تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جو علم ہے یہ نور ہے, اور نور کا کام اچھائی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ نور کا کام آدمی کی صلاحیت کو ظاہر کر دینا ہے. نور نام ہے روشنی کا. علم نور ہے یا نہیں؟ علم نور ہے جی. اگر کمرہ جو ہے وہ تاریک ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں اندر گند پڑا ہوا ہے یا کیڑے جواہرات پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب روشنی ہو جائے گی اور آپ اس کو منور کر دیں گے تو اندر گندگی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی اور اگر اندر ہیرے جواہرات پڑے ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے. علم جو ہے وہ اچھائی پیدا نہیں کرتا. علم سے اچھائی پیدا نہیں ہوتی. علم سے صرف اندر کی جو صلاحیت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اگر اندر کی خرابیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی اور اگر اندر کی اچھائی ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی. تو علم جو ہے وہ بذات کے خود انسان کو اچھا نہیں کرتا. علم تو صرف روشنی کا کام دیتا ہے اور آدمی کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو چھپی. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بدماش ہو جی اور تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کی بدماشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے طریقے معلوم ہو جائیں گے. چنانچہ اگر ڈاکو ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوگا معاشرے کے لیے کیونکہ پہلے تو اس کو اور پتہ نہیں تھا اب تو پڑھ لکھ کے وہ ڈبل ہو گیا تو اس سے اور زیادہ معاشرے کے لیے خطرناک ہوگا. اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی تزکیہ ضروری ہے. اس تزکیہ کو آج کل کہہ لیں آپ تربیت جی. اتنی ہی تربیت ضروری ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم نے اس جگہ میں جو ہماری سورت ہے سورت الجمعہ اس میں تزکیہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور تعلیم کو بعد میں ذکر کیا ہے. لیکن بعض جگہوں میں قرآن حکیم نے تعلیم کو پہلے ذکر کیا ہے تزکیہ کو بعد میں ذکر کیا ہے. لیکن تلاوت ہر جگہ سب سے پہلے ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ تعلیم اور تزکیہ جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. بعض لوگوں کا پہلے تزکیہ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ان کو تعلیم دینی چاہیے اور بعض لوگوں کو تعلیم پہلے دے دینی چاہیے پھر اس کے بعد ان کا تزکیہ کرنا چاہیے. مگر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. اگر آپ خالی تعلیم دیں گے اور اندر کے اخلاق کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ آدمی آپ سے سیکھ کے اور زیادہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا جائے یعنی اندر جو اس کے برے اخلاق ہیں ان کو صاف کیا جائے. جس طرح انسان کے باہر کو صاف کرنا پڑتا ہے آپ گندگی سے دور کرتے ہیں صابن لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں باہر کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے باہر صاف ستھرا لیکن اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں. اندر ایک آدمی حسد ہے غصہ ہے کینہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اندر بھری ہوئی ہیں تو وہ اپنے اپنے موقع پر نکلتی ہیں کبھی بیوی کے ساتھ کبھی بچوں کے ساتھ کبھی جناب رشتہ داروں کے ساتھ اور کبھی دکان پہ اور کبھی مکان میں اور کبھی دفتر میں. طرح طرح کی خرابیاں وہ اندر کی باہر آتی ہیں. یہ جو اندر کی خرابیاں ہیں ان کے دور کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے. تزکیہ کے معنی پاک صاف کرنا. اسی لیے پہلے بھی بار بار عرض کیے کر چکا ہوں کہ اب تو ہم تصوف کا نام کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ذکر اذکار کر لیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تصوف ہے. لیکن جو حقیقت میں تصوف ہے اس کا ذکر اذکار سے اشغال اوراد سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. یہ تو اس کی معاون چیزیں ہیں. اصل جو چیز ہے تصوف کے اندر وہ ہے اندر کے اخلاق کو صاف کرنا. اندر کے اخلاق کو صاف کرنا. چنانچہ بعض اوقات بعض اکابر صوفیہ اپنے مریدوں کو ذکر سکھاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں تم ذکر سیکھو گے تو اور گڑبڑ کرو گے. اپنے پہلے ابھی تو وہی گڑبڑ اوپر سے اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھو گے تو یہ مصیبت پر مصیبت کھڑی ہوگی. پہلے تمہارا اندر کا ہم صاف کریں گے پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کے ذکر کی اور دوسری چیزوں کی تلقین کریں گے تاکہ گندگی تو صاف ہو بہانہ لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہے ہو تو گندگی کے ساتھ تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اس اندر کی گندگی کو صاف کیا جاتا ہے. اس کو شریعت کے اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ زکیہم آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تزکیہ کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر آپ ان کے دور جاہلیت کے واقعات دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے اور جناب آپ پھر ایمان اسلام لانے کے بعد دیکھے تو حیرانی ہوتی ہے. شراب کے عادی ہیں جی. معاشرے میں شراب پھیلی ہوئی معاشرے میں بدکاری پھیلی ہوئی معاشرے میں قتل پھیلا ہوا انادھون قسم کا اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تزکیہ فرمایا کہ اب ان جیسی مثال ملنی مشکل ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے ان کا ایسا تزکیہ ہوا تمام صحابہ کا کہ ہر صحابی جو ہے اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت یافتہ. تو یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے انسانوں کو بدلا. تو یہ اندر سے گندگیوں کو نکالنا اور پھر اصلاح کرنا. اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں کہا کہ اگر بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ انسان بن. اب آپ غور کیجئے، حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انسان بنائے، لیکن جو انسان جہاں پہنچ گیا اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا. چنانچہ دارالعلوم کراچی آپ دیکھیں تو کس کا ہے؟ یہ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے کس سے؟ حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ سے. سالہ سال تزکیہ کروایا، پھر اس کے بعد کراچی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا، جامع شرفیہ. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان خیر المدارس، بڑے بڑے مدارس آپ کو جہاں ملیں گے جہاں علم کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، تصوف کا کام ہو رہا ہے، سب حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے آپ کو ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انسان بنایا، انہوں نے ان کو انسان بنایا. جب ایک انسان بنتا ہے تو ایک انسان سینکڑوں انسان بنا دیتا ہے. ایک چراغ سے نہ سارے کتنے چراغ جل جاتے ہیں. اس انسان کو انسان بننے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خون کے گھونٹ جینے پڑتے ہیں، لیکن جب وہ انسان انسان بن جاتا ہے پھر منارہ نور بن جاتا ہے، پھر جہاں وہ جاتا ہے اس سے روشنی روشنی پھیلتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تزکیہ کیا، اس کو فرمایا کہ وہ یزکیہم، اور رسول جو ہیں وہ ان صحابہ کا یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تیسرا مقصد ذکر کیا کہ یہ رسول جو ہیں لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت سکھاتے ہیں. کتاب اللہ، اب پھر وہی بات کہ کتاب اللہ تو عربی میں نازل ہوئی، صحابہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے عربی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ ظاہر جانتے تھے. تو حضور نے ان کو کتاب اللہ کیسے سکھائی؟ کیا کتاب اللہ کا معنی ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ جواب یہ ہے کہ خالی ترجمے سے کام نہیں چلتا، خالی ترجمہ جاننے سے کام نہیں چلتا، بلکہ کتاب اللہ کو سیکھنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو قرآن مجید کا ترجمہ ہم سے بہتر آتا تھا، آپ سے بھی بہتر آتا تھا، اور آج کل کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بہتر آتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اس لیے کہ کتاب اللہ جو ہے ان کے اندر بہت ساری چیزیں، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کس کا معنی لغوی مراد ہے، کس کا معنی مرادی، معنی شرعی مراد ہے، اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، اور تابعین نے سب اتابعین کو سکھائی. ویسے ہی پرویز کہتا ہے نا، پرویز سے گزرا ایک آدمی، وہ کہتا تھا کہ جی زکات کا معنی پاکیزگی، بس آدمی پاک صاف ہو گئے تو بس زکات ادا ہو گئی. اب کیا ہوا کہ اس نے لغت سے لیا، قرآن مجید کو لغت سے لیا، الٹا سیدھا معنی بیان کر دیا، اور یہ بھول گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا معنی سمجھا تھا، صحابہ نے کیا سمجھا تھا، تابعین نے تب کیا سمجھا تھا، تب تابعین نے کیا سمجھا تھا. محض ترجمے کے بنیاد پر آپ قرآن مجید نہیں سیکھ سکتے، سمجھ سکتے. اس کے لیے آپ کو امت کے تعامل کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ سب جو آج کل کے ماڈرن لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید جو کسی الماری میں رکھا ہوا تھا اور آج نکال کے ہم اس کا معنی سمجھ کے جو چاہیں گے بیان کر دیں گے، یہ سمجھتے ہیں آج کل کے ماڈرن لوگ. حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کسی الماری میں نہیں رکھا ہوا، بلکہ یہ 1426 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے. عمل کرنے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. 1426 سال سے عمل ہو رہا ہے. آج اگر گلشن اقبال دو نمبر میں کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی قرآن مجید کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، اور ایک ایسا معنی بیان کرے جو 1426 سال کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ حضور سمجھے نعوذ باللہ من ذلک، نہ صحابہ سمجھے، نہ تابعین سمجھے، نہ تبع تابعین سمجھے، نہ امام ابو حنیفہ امام مالک سمجھے، نہ امام غزالی امام راضی سمجھے. اور یہ بشر اقبال نمبر 2 میں آج 1426 کے بعد ایک آدمی کو سمجھ میں آ گیا. تو کیا قرآن مجید 1426 سال سے کھلا ہوا نہیں ہے؟ کیا ساری امت اس پر عمل کرتی ہوئی نہیں چلی آ رہی؟ ساری امت عمل کر رہی ہے، اور صرف یہاں نہیں عمل کر رہی. آپ یہاں فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. افریقہ میں چلے جائیں کتنے پڑھیں گے؟ 2. ایشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، ملائیشیا میں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں، آپ کو فجر کی 2 رکعتیں ملیں گی، ظہر کی 4 ملیں گی، عصر کی 4 ملیں گی، مغرب کی 3 ملیں گی، اور ہمیشہ سے ملیں گی، اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ کوئی محض تھاٹ یا نظریہ نہیں، یہ پریکٹیکلی دین ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے. اور 1426 سال سے مسلسل عمل ہونا، آج کوئی کھڑے ہو کر پرانی امت کے سارے کے خلاف کوئی بات کہنا شروع کر دے، کیسے اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے؟ اور یہ آج کل نئے لوگوں کو، ماڈرن لوگوں کو یہ شوق ہو جاتا ہے کہ جی سارے امت کے خلاف ایک نئی بات کہو. چنانچہ کوشش کرتے ہیں کہ موسیقی بھی جائز ہونی چاہیے اور جناب رقص بھی جائز ہونا چاہیے. اب سوال اس کے ہے کہ یہ جو تم آج جائز کرنے کے چکر میں ہو، تم بھی سمجھ رہے ہو کہ قرآن شاید آج نازل ہوا ہے؟ ارے بھائی، قرآن مجید جو ہے وہ تو 1426 سال پہلے نازل ہوا، مسلسل اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے. آج اس کے معنی کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ صرف وہ معنی معتبر ہوں گے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، خود عمل کیا، صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، تابعین نے سمجھا اور عمل کیا، تبع تابعین نے سمجھا اور عمل کیا، اس طریقے سے چلا آ رہا ہے. وہ دین الحمدللہ محفوظ ہے، یہ دین ہلائے بھی ہلتا. چنانچہ ہر قسم کے نئے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے جناب فیچر لکھے جاتے ہیں، نئے نئے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، دین اپنی وجہ میں الحمدللہ سلامت رہتا ہے. اس لیے کہ دین کو تھامنے والے الحمدللہ موجود ہیں. یہ دین پریکٹیکلی دین ہے، عملی دین ہے، امت اس پر عمل کر رہی ہے. ایک آدمی کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول جو ہے وہ صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتاب اللہ سکھائی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی، نہ صرف سکھائی بلکہ اس پر عمل کرنا سکھایا، اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلا رہا ہے. تو تین مقصد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. ایک، آیات کی تلاوت، معلوم ہے یہ بتاتے خود مقصد. دوسرا، تزکیہ، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو اندر سے پاک صاف کرنا، ظاہر سے بھی پاک صاف کرنا لیکن اندر سے بھی پاک صاف کرنا. اور تیسری چیز ہے تعلیم کتاب و حکمت. یہ تین ہمیشہ مقاصد سامنے رکھنے چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت، اس کی پابندی کرنی چاہیے. نمبر 2، اپنے اخلاق کا جائزہ. ہر آدمی کو اپنا تزکیہ خود کرنا چاہیے، ورنہ کسی سے کروانا چاہیے. عام طور سے آدمی خود علاج نہیں کر پاتا، دوسروں سے علاج کروانا پڑتا ہے. خود علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہے تلاوت، دوسرا تزکیہ، اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت. یہ تین مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. اور آج بھی اگر کوئی مسلمان زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو اس کو ان تین چیزوں کی پیروی کرنی ہوگی. نمبر 1، کتاب اللہ کی تلاوت. نمبر 2، اپنا تزکیہ، یعنی ظاہر اور باطن کو اندر سے صاف کرنا. اور تیسری چیز ہے کتاب اللہ اور حکمت کو سیکھنا. حکمت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. آپ بتاتے ہیں کہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو یہ جو آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے تو اس کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. حکمت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو نقل کے بھی مطابق ہو، عقل کے بھی مطابق ہو، یعنی کتاب اللہ کے بھی مطابق ہو اور انسان کی جو عقل ہے اس کے بھی مطابق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، حکمت سے بھرپور. آپ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ حکمت سے بھرپور ہے، جس میں دین کا بھی فائدہ ہے یعنی آخرت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے. آگے قرآن نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ بے شک اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی عرب کے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. عرب کے لوگ کیا, عرب اور عجم سب بے بت پرست تھی اور یہ چیزیں پھیلی ہوئی تھی, گمراہی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے ذریعے سے راہ حق دوبارہ دکھائی. ہر نبی آتا ہے راستہ دکھاتا ہے جنت میں جانے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جنت میں جانے کا راستہ دکھایا. اب یہ جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان کا ترجمہ کیا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اور یہ بتایا گیا کہ حضور کو ان میں بھیجا گیا, حضور نے تلاوت کی ان پر اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں ان کی تعلیم و کتاب ہوئی. اب آگے جو آیت ہے اس میں ہمارا اور آپ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور بھی کچھ لوگ ہیں, لما يلحقوا بهم, جو ابھی آ کر نہیں ملے یعنی بعد میں پیدا ہوں گے, اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے, لما يلحقوا بهم, ابھی آ کر نہیں ملے, یعنی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فضل ہوگا کہ حضور کی آیتیں جو تلاوت ہیں وہ وہاں پہنچے گی, کتاب حکمت ان کو پہنچے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق ان کا تزکیہ ہوگا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. صحابہ کو دیا اور پھر اس کے بعد جو آنے والے زمانے میں مسلمان ہوں گے, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ان کو دیا. اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اب آگے یہودیوں کی کچھ حالت ذکر کی گئی اور کہا گیا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ توریت کو مانتے تو ہیں اور توریت کو پڑھتے بھی ہیں اور توریت کو اپنی کتاب بھی کہتے ہیں, مگر اس پر عمل نہیں کرتے. اور جب عمل نہیں کرتے تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہیں اور وہ گدھا ان کتابوں کو لے کے پھر رہا ہو. تو گدھے کے اوپر کتابیں تو ہیں مگر اس کی ان کتابوں کا اس جانور کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ یہودی توریت کو سنبھالنے والے ہیں, توریت کو اٹھائے پھرتے ہیں, توریت کا نام لیتے ہیں, مگر توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو احکام ذکر کیے تھے ان پر ایمان نہیں لاتے. مثلا انہی احکام میں سے بڑا حکم تھا سود کی حرمت کا. توریت میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل پر سود کو حرام قرار دیا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ سودی کاروبار کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. تو یہ یہودی توریت کا نام تو لیتے ہیں مگر توریت میں جو احکام ذکر کیے گئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, جن لوگوں کو توریت دی گئی ان کی مثال, ثم لم يحملوها, اور پھر انہوں نے اس توریت کو نہیں اٹھایا. نہیں اٹھایا کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو پڑھا, نہ سمجھا, نہ اس کے مطابق عمل کیا. ان کی مثال كمثل الحمار يحمل اسفارا, اس گدھے کی طرح ہے جو بہت ساری کتابیں اٹھا دے. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یعنی مثال بری ہے مگر یہ بری مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو جنہوں نے جھٹلایا. واللہ لا یهد القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے یہودیو, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں سے بڑھ کر, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم, اور یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, فإنہ ملاقاتکم, یہ تمہیں آ کر ملے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تمہیں واپس لے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تمہیں بتلائے گا, وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ یہودی جو ہے اپنے آپ کو ساری دنیا سے افضل سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودیت جو ہے ایک نسبی دین ہے, یہ نسب کی بنیاد پر قائم ہے, اس کا عقیدے سے تعلق کم ہے, اس کا تعلق نسب سے ہے. وہ چنانچہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. یعنی جس طرح وہ آج کل محاورہ ہے نا, تو اصل میں یہ محاورہ صادق آتا ہے ان یہودیوں پر. اور بلکہ قرآن مجید نے ایک جگہ میں نقل کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا, کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے. اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤه, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے, پچھلے تفسیر کے بیان میں یہ بات گزر چکی کہ یہودی جو تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. ان کو انتظار لگا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کب ظاہر ہوں گے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا بنو اسرائیل میں, یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, ان کو بڑا ناگوار ہوا. حالانکہ آگے جا کر تو ابراہیم علیہ السلام میں سبھی جمع ہو جاتے ہیں, لیکن یہودی اس کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع کی. اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ میں کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ یہودی حضور کو خوب پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. تو یہودی اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے, اور اب جو سمجھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو قرآن نے یہاں کہا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے, تو موت کی تمنا کرو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیلنج دیا گیا ان یہودیوں کو جو اس زمانے میں موجود تھے, کہ اگر تم اپنے آپ کو ابناء اللہ واحباؤه کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, تو موت کی تمنا کرو. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے, تو ان کو معلوم تھا کہ ادھر ہم نے موت کی تمنا کی ادھر مر جائیں گے. تو حضور کے کہنے کے باوجود انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی, حضور کے صادق اور سچے ہونے کی وجہ سے. اس کو قرآن نے یہاں کہا کہ اے یہودیو, اگر تمہارا یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کو سے ہٹ کر, تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور آگے قرآن نے کہا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تو یہ تم سے آ کر ملے گی, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے, یعنی اللہ تعالی کی طرف, اور وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. اب یہاں یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, تو ایک یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مراد اس سے وہ یہودی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ تھا. آج کے یہودیوں سے یہ خطاب نہیں ہے, اس زمانے کے یہودیوں سے خطاب تھا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے, تو ان کو یقین تھا کہ حضور تو سچے ہیں, اگر ہم نے آپ کے سامنے موت کی تمنا کی تو فوراً مر جائیں گے. اب یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سے رہو نے ایک دوسری بحث چھیڑی, وہ یہ ہے کہ موت سے بچنا یا موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. یہودیوں کا تو قصہ علیحدہ ہے, یہودیوں کا تو قصہ ختم. لیکن اب اگلا سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہاں بھی پیدا ہو کہ جی موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے کہ دنیا کی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. دنیا کی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ موت کی تمنا ہو, دنیا سے اس کا دل گھبرا گیا ہو, معلوم ہے نا, بیماری ہے, پریشانی ہے, یا ویسے دنیا سے دل اکتا گیا, اب بلکہ آدمی جو جو آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے یہ دنیا سے دل بھرتا چلا جاتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اگر کسی وقت میں آدمی کو موت کی خواہش بھی ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرے بلکہ دعا کرے. وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائی کہ اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی, اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھی, وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی, اور جب میرے لیے موت بہتر ہے یا اللہ مجھے موت عطا فرما. یہ دعا تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی موت کی تمنا کرنا چاہے تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو آپ مجھے زندہ رکھیے, اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو یا اللہ مجھے موت عطا فرما. اور یہ جو ہے کہ آدمی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو, تو میرے دوست اور بزرگوں یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں. کیونکہ جس آدمی کے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے ظاہر وہ سوچے گا کہ بھئی آگے پتہ نہیں کیا حال ہوگا, لیکن اپنے آپ کے ہاتھ صاف رکھنے چاہیے. ہاتھ صاف رکھنے کیا مطلب؟ جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں وہ صاف صاف ٹھیک ٹھیک پورے طریقے سے ادا کرنے چاہیے. جب حقوق اللہ آدمی پورے ادا کر دے, حقوق العباد پورے ادا کر دے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ باپ سے زیادہ مشفق اور ماں سے زیادہ مہربان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہاتھ اپنا دامن صاف رکھیں, کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو, پھر اس دنیا میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والے ہیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کے سامنے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر میں منکر آئیں گے, نکیر آئیں گے, سوال ہوگا, جواب ہوگا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ یہ بات بتلائیے کہ قبر میں ہماری عقل ایسی ہوگی جیسے آج ہے یا خراب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسی اب ہے ویسی ہوگی, بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگی. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں, ہم ان کو آرام سے جواب دے دیں گے. کیا مطلب؟ کہ آج بھی ہم جواب دے دیتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں, کافروں کو بھی جواب دے دیتے ہیں, مسلمانوں کو بھی بتا دیتے ہیں, تو جو جواب آج دیتے ہیں وہی جواب. اور وہ قصہ مشہور ہے کہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, قصہ ہے یہ, تو قصہ مشہور ہے کہ اگر رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہو گیا تو فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کون ہے. تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ میں دو گز اوپر تھی تو بھی کہتی تھی, دو گز نیچے آ کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤں گی. جب دو گز اوپر تھی یعنی زمین کے اوپر تھی تو میں سب کہتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب دو گز نیچے آ گئی تو میں دو گز نیچے آنے سے میں بھول جاؤں گی. اب بھی وہی بات ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا سے جانے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف اس کی بات ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں. اس اعمال کی خرابی میں بنیادی جو چیز ہے وہ ہاتھوں کا صاف ہونا ہے کہ آدمی حقوق اللہ ادا کرے, حقوق العباد ادا کرتا رہے, اور شام کو جب سوئے تو کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو. پھر آنکھ بند ہو جائے آدمی چلا جائے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی رکھنا چاہیے. اپنے اعمال سے تو ڈرنا چاہیے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی بہت رکھنی چاہیے. اب سورت الجمعہ کا دوسرا رکوع رہ گیا, اس میں جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے اور اذان سے متعلق کچھ مسائل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے برس میں اس کو بیان کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. الحمدللہ رب العالمین, مناقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جمعوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، ہمارے اس جمعوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے تمام حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے دامن کو پاک صاف فرما دیجئے. یا اللہ، ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ، تمام حقوق سے ہمیں سبک دوش فرما دیجئے. یا اللہ، ہر قسم کے حق سے ہمیں سبک دوش فرما دیجئے. ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ، ہم گناہگار ہیں. یا اللہ، ہمارے ساتھ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ، ہم آپ کی رحمت اور مغفرت کے محتاج ہیں. آپ کی رحمت اور مغفرت نہ ہو تو یا اللہ، ہم تباہ ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ، اپنی مغفرت اور رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے. اللهم آمس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا ارحم الراحمین، ہم نے ہمارے متعلق احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ، رزق کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ، ہمارا ظاہر بھی پاک صاف فرما، اندر سے بھی ہمیں پاک صاف فرما. یا اللہ، ظاہر بھی پاک صاف فرما، اندر سے بھی ہمیں پاک صاف فرما. یا اللہ، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، کتاب و حکمت کا علم ہمیں عطا فرما، کتاب و حکمت کے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، کتاب و حکمت کے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.